الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. سورة النحل 16ویں سورہ ہے کلام پاک کی، اس کی یہ آیت نمبر 23 تلاوت کی گئی. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضروری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے احوال پوشیدہ اور ظاہرہ کو جانتے ہیں، جو دل میں چھپا ہوا ہے اور جو ظاہر ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اور کلام پاک میں یہ مضمون متعدد جگہوں پہ مختلف عنوان سے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبر کرنے والوں کو، متکبر کو، غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. لیکن آج جس ضمن میں اس کو بیان کرنا ہے وہ ایک دوسرا ہی نقطہ ہے. ہے تو بات تو وہی کہ ہمیں کبر کو چھوڑنا پڑے گا، لیکن جس طرح سے حکیم الامت رحمۃ اللہ نے جو اس میں ایک خاص چیز بیان فرمائی ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اصل میں بیان تو ہو رہا تھا حق تعالیٰ کی محبت کا، اور حق تعالیٰ کی محبت کے بارے میں کئی باتیں عرض کر چکا، اور آج مختصراً پہلے ان باتوں کو دہرا دیتا ہوں، پھر یہ مضمون بتاؤں گا جو حبیب محمد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے محبت کا تعلق بیان فرمانا چاہتے ہیں.
انہ لا یحب المستکبرین،
شاید بظاہر تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذکر نہیں معلوم ہوتا، لیکن حبیب محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے، یعنی اس نے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے ضروری چیز کیا ہے. اس سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ حق تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر اس کا ایک درجہ حاصل کرنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک درجہ ایسا ہے جو طبعی درجہ ہے، فطری طور سے ہے، وہ تو کافر ہے. عجیب بات ہے، کافر میں بھی ایک درجہ محبت کا فطری طور سے ہوگا اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو مخلوق کو اپنے خالق سے ایک فطری طبعی محبت ہوگی، یہ تو کافر ہوگی. اور یہ محبت کام کی نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں. جو محبت کام کی ہے وہ محبت عقلی ہے، اور وہ مسلمان کو ہوتی ہے، اسی کے اوپر جزا و سزا ہے. کیونکہ عقلی محبت اپنے قصد سے ہوتی ہے، اپنے اختیار سے ہوتی ہے، اپنے سوچنے سے ہوتی ہے، اور تباہی محبت انفعالی ہے، انفعال ہے، خود بہت اٹھتی ہے، خود بہت دل خوش کھینچتا ہے. یہ محبت غیر اختیاری ہوتی ہے، اعمال میں جو چیز تولی جائے گی وہ صرف وہ ہوگی جو آپ نے قصد سے کیا ہے. اعمال انہیں کو کہتے ہیں، تولی جائے گی میزان کے نام اعمال میں درج ہوں گے، وہ اعمال ہوں گے. یہ کھینچنے والی چیزیں، کیفیت والی چیزیں اس کے اندر نہیں. تو جو محبت مطلوب ہے وہ محبت عقلی ہے. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک طبعی محبت، ایک عقلی محبت. طبعی محبت انسان مجبور ہے، اس میں انسان کا اختیار ہے، خود بہت دل کھینچنے لگے. یہ اس کا رہا تھا کہ ایک محبت کا درجہ طبعی کافر میں بھی ہوگا، کیوں کہ ہر مخلوق کو اپنے خالق سے، ہر شخص کو اپنے رب سے ایک طبعی محبت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا دل کے اندر، یہ فطری چیز. لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ کافر بھی اس محبت کو رکھتے ہوئے جہنم نصیب ہو جائے گا. بلکہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی لاکھ محبت رکھے لیکن بالفرض وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا, یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کسی بھی بات کا انکار کرتا ہے جو صحیح احادیث وغیرہ سے ثابت کر بولتا ہے, بتائیے وہ مسلمان رہے گا؟ مسلمان نہیں رہے گا. مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام پاک میں نمونہ قرار دیا گیا, نمونہ تھے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر نہیں بھیجا گیا تو بتائیے یہ کیا ہوا اس کا حشر؟ یہ مسلمان رہا نہیں رہا؟ کیوں؟ کہ قرآن کی کھلی ہوئی آیت کا اس نے انکار کر دیا. قرآن کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نمونہ بنا کر بھیجا, اور یہ کہتا کہ نہیں نہیں میں نمونہ نہیں مانتا. آپ خود سوچ لیجئے, اگر شادی شدہ ہوگا تو نکاح اس کا رہے گا, اگر قصدن ایسا کرے گا بالقصد نکاح ختم ہو جائے, ایمان ختم ہو جائے, ایمان نکاح تو ایمان ختم ہو جائے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو بہت سی باتیں بتائیں, احکام بتائے, اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت عمل کر کے دکھایا. دین یہ ہے. مثال کے طور پر شادی, شادی کا ذکر یوں آ جاتا ہے کہ اس قدر ہمیں اس نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے کہ کوئی گھر نہیں ہے, کوئی فرد نہیں ہے جو بچا ہو. بعض چیزیں ایسی ہیں جو گناہ کا جال ہے, ایک ٹیلی ویژن ہے, ایک شادی ہے, اور ایک یہ محرم نامحرم عورتوں کا ایک تصاویر ہے, ایک مسجد ہے, انہوں نے جال پھیلا ہوا ہے جس میں گناہ میں تو آلودہ ہو ہی رہے ہیں, ایمان کے لالے پڑے چلے جا رہے ہیں. یہ سے عرض کر رہا ہوں کہ محبت حق کا مسلمان میں جو ادنا ترین درجہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان لے آتا ہے, یہ ایمان ہی تو ہے محبت کا ادنا ترین درجہ, جس کے اوپر بخشش ہو جائے گی, سزا کھائے گا گناہوں کے لیکن بخشا جائے گا. تو محبت کا جو سب سے کم درجہ ہے وہ ایمان ہے, کہ وہ اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانتا ہے. اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کا بھی منکر ہوگا, انکار کرے گا, وہ ایمان سے گیا. یہ آج کل عقیدہ غلط پھیلایا جا رہا ہے اور بہت لوگوں میں یہ عقیدہ جھلک رہا ہے کہ نہیں جی یہ ملہ کہتے ہیں, یہ فلاں ہے, ہم تو وہی کریں گے. ارے اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے, جو چاہیں گے کریں گے. ارے یہ بعض علماء ہیں, بعض لوگ ہیں بڑے تشدد والے ہیں, انتہا پسند ہیں, طالبان ہیں وغیرہ وغیرہ, کہتے ہیں انتہا پسند. ارے تم کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بتانے والا انتہا پسند اگر نظر آتا ہے تو تمہارا ایمان ہو گیا. یہ بات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ, میں آپ کو پہلے بھی مثال دے چکا, ابھی بھی دے سکتا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ کس نے کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ تھیں حیات میں؟ نہیں تھی, نہیں تھی, وہ ماں کی تھی, خوشی کا موقع تھا. اگر حضور اکرم کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی پہ شفیق نہیں تھے؟ کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ لیکن اس کے باوجود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو نہیں بلایا کہ بھائی آؤ, قریش انصار سب ہیں, دو چار آدمیوں سے آ کے کچھ بیٹھ جاؤ, میری بیٹی جنت کی عورتوں کے سردار کا نکاح ہو رہا ہے, آؤ بیٹھ جاؤ. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بلا لیتے تو کیا کوئی منکر بات ہوتی؟ کیا کوئی گناہ کی کسی کی ہمت ہو سکتی تھی؟ صحابہ کا زمانہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان چھڑکنے والے صحابہ, کیا ان کی مرضی کے خلاف ایک چیز ہو سکتی تھی؟ کسی قسم کی منکرات کا صدور ممکن تھا, لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کو نہیں بلایا, اور صحابہ میں خاص صحابہ کو بلایا گیا, کسی کو ایک پیالی چائے پلائی گئی, کسی کو کھانا کھلایا گیا. آپ خود بتائیے, انتظار کیجیے, دعوت دی گئی لوگوں کو, کچھ بھی, چراغ جلائے گئے, بہت سادگی سے نکاح ہوا, اور رخصتی بھی یوں ہوئی کہ ام حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا دیا گیا. اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور کہا کہ میں رخصتی کرانا چاہتا ہوں, نکاح ہو چکا تھا. کسی رشتہ دار کو بلایا گیا, کسی کو کھانا کھلایا گیا, کوئی دعوت کی گئی, کوئی روشنی جلائی گئی, کچھ کیا گیا, کوئی مجمع کیا گیا. رخصتی میں کوئی مجمع نہیں, نکاح میں ایک مجمع کیا گیا چھوٹا سا. اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے چلے گئے, یہی رخصتی ہوئی نا. ہاں ان کو ذرا سنوار دیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ, کم عمر تھی. اب یہ بتائیے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جب مانتے ہیں نمونہ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کر کے دکھائیں اور جو صحابہ کرام نے ان کی تقلید میں جس طرح سے کر کے دکھایا, کیا ہمیں یہ نہیں حکم ہے کہ تم نمونہ کس کو کہتے ہیں؟ نمونہ اس کو کہتے ہیں کہ تم ان کے جیسے بن جاؤ. کیا ہمارے ذمے یہ نہیں ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کریں؟ اگر ہم نے اس کے خلاف کیا تو ہم نے نمونہ مانا ان کو یا ہم نہیں مانا؟ سوچنے کی بات ہے, ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہمیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ہے, اور صرف یہاں پہ تو نہیں ہے. اور اس کا اللہ تعالیٰ کی محبت سے بہت گہرا تعلق ہے, کیونکہ قرآن پاک میں ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ان سے کہہ دیجئے کہ میری اتباع کریں, جیسے جیسے میں کرتا ہوں ویسے کریں. کیا یہ حکم قرآن میں نہیں آ گیا؟ اور آج ہم اس حکم کو پامال کریں, شادی ہالوں میں کھلم کھلا اس کی مخالفت کریں, محرم نا محرم تک کی تمیز نہ ہو. بلکہ بعض لوگ تو بالکل ہی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں, اس کو انتہا پسندی کہنا. اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور اس کو انتہا پسند کرے تو اس کا ایمان رہے گا؟ اندازہ کہاں سے کہاں ہم پہنچتے چلے جا رہے ہیں ان خرافات ٹیلی ویژن اور اخباروں کو دیکھ دیکھ کر, اور فساق و فجار کی صحبت میں رہ کر یہ ہمارا حال ہو گیا. کیا ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بھی محبت نہیں ہے؟ شاعر اسلام کا مذاق اڑانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو انتہا پسندی کہہ دینا اچھی بات ہے. تو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے حق تعالیٰ کی محبت کا ایک کم سے کم درجہ تو ایمان میں آنا ہے, لیکن جو درجہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا وہ یہ ہے, کم سے کم درجہ جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ گناہ گناہ سب اختیار ہے, یہ مطلوب ہے. اور جو اعلیٰ درجہ ہے وہ تو خود بخود بڑھتا چلا جاتا ہے. اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہنسی خوشی کرتا ہے, اس کو تکلیف نہیں, اس کو تو محبت اللہ تعالیٰ سے اس کو معلوم ہو گیا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے, اسی میں یہ جان نثار کرنے کو تیار ہے, اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہو. چنانچہ جو اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں, اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے والے ہیں, ان کو یہ شادیاں سنت کے مطابق کرنا ذرا بھی گرا نہیں گزرتا اور نہ ان کو کسی کی ملامت کی پرواہ ہوتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان فرمائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لا یخافون لومت لائم, جو ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے اور وہی کر گزرتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت, یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں. لوگ ان کو مجنون اور پاگل کہتے ہیں, کہا کریں, لیکن بہت جلد آنکھ بند ہو جائے گی, سب قبروں میں ہوں گے. اس وقت جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا ہے وہی سچا ہوگا, وہی آنکھ کھل جائے گی. بہت ڈرنے کی بات, ایسی بات کوئی نہیں کرنی چاہیے عملاً نہ قولاً نہ فعلاً, کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا استہزاء ہو, مذاق ہو, پامال کرنا ہو, جو آج کل شادی ہالوں میں ہو رہا ہے, جو ٹیلی ویژن پہ ہو رہا ہے, جس طرح سے ہم موسیقی بجاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں تو موسیقی کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. آج ہم یہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, موسیقی ہمارے موبائلوں میں موسیقی ہوتی ہے, کیا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ ہے یا نہیں ہے؟ مقابلہ صاف بات ہے کہ مقابلہ ہے. تصاویر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا ہے, آج ہم تصاویر میں گم ہیں, ہر جگہ تصاویر کھنچواتے ہیں, تصاویر دیکھتے ہیں, ٹیلی ویژن پہ سب پروگرام تصاویر والے آتے ہیں, اور پھر بہت کچھ ہوتا ہے بیان سے باہر, اسلام کا استہزاء اور توہین اگر دیکھو دیکھنی ہو آپ کو کافر بھی نہیں دیکھنی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال و افعال کا اگر آپ کو استہزاء اور مذاق اڑوانا دیکھنا ہو دیکھ لیجیے. کون سا قول ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہ ان ٹیلی ویژن پہ جس کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہے؟ جو کہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا الٹا کر کے دکھایا. یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان محبت کا کم سے کم درجہ ہے, اس کے درجات, اور جو درجہ مطلوبہ ہے جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گا وہ ہے کہ کوئی گناہ نہیں. یہ درجہ ہے کم سے کم, اتنا تو حاصل کرنا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس درجے کو پہنچ جاتے ہیں کہ کوئی گناہ نہ ہو, وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. کیونکہ قرآن میں اللہ کے ولی کی تعریف آئی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. الا یعنی خبردار ہو جاؤ, سن لو, لیکن تاکید ہے ان, پھر تاکید, دیکھو بے شک اولیاء اللہ جو ہیں, جو اللہ کے ولی ہیں, ان کے اوپر نہ کبھی خوف ہوگا نہ کبھی غم ہوگا. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں, جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں, وہ اولیاء اللہ کی بھی مخالفت کرتے ہوتے ہیں, کیونکہ اولیاء اللہ کے طریقے سے وہ ہٹے ہوئے ہوتے ہیں. اولیاء اللہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوتے ہیں, اسی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں. جانے یہ لوگ مخالفت کرنے والے ہر وقت پریشان, کیسے ان کے دل کو سکون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان کے اوپر پہلے ہی اللہ کا قہر ہے. اللہ کا یہ قہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محرومی ہے, اس پہ عمل نہیں کرتے, گناہ میں مبتلا. آپ کو عرض کیا کہ گناہ اللہ کا قہر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب چاہے وہ گناہ سے روک دے, لیکن جب نہیں روکتے تو اللہ تعالیٰ کا وہ قہر واقع ہو چکا ہے, وہ کسی اور گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ جو آیت پڑھی ہے
انہ لا يحب المستكبرين,
اللہ تعالیٰ کبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. بلکہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بغض رکھتے ہیں, تو جس سے اللہ تعالیٰ بغض, اس سے قہر ہوتا ہے. تو جتنے گناہ ہوتے ہیں اصل کبر سے کبری کی. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے, یہ ایک عجیب مضمون ہے جو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. کیونکہ کلام پاک میں ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, تم کیا چاہ سکتے ہو جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں. فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشیت کے تحت اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے کسی بندے سے. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یوں نہیں ہوتا کہ پہلے بندہ ارادہ کرے, بندے کے ارادے سے کچھ نہیں ہوتا. جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ اس بندے سے محبت کرے, تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اس بندے کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو جب اللہ سے محبت ہو گئی تو یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا, کیونکہ جس محبت کا کہا جا رہا ہے وہ محبت عقلی ہے. اس محبت عقلی میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں. اور آپ کو تجربہ کر لیجیے, بعضوں نے تجربہ کر کے مجھے خط نہیں لکھا, کیونکہ پہلے بیان میں عرض کیا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی محبت کو سمجھیے کہ محبت عقلی ہے کیا. جب تک آپ سمجھیں گے نہیں, وہ حاصل کیسے ہوگی؟ آپ دھوکے میں رہیں گے. آپ سمجھیں گے کچھ کیفیت کا نام ہے محبت, حالانکہ محبت کیفیت کا نام نہیں ہے. محبت تو عقل سے ایک چیز سے سوچنے کا نام ہے. وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے سامنے ہو, اور دوسری طرف میرا نفس ہو, میرے بھائی بہن ہو, میرے ماں باپ ہوں, میری بیوی بچے ہوں, یا کوئی بھی اور ہو, پیسہ ہو, عزت ہو, مال ہو, میں ترجیح کس کو دوں گا؟ ترجیح کس کو دوں گا؟ تو آپ ترجیح دیں گے اس کا دو چیزیں, اپنے نفس کی ترجیح ہے, میرا نفس نے دل چاہا, میرا اور میں نے انٹرنیٹ پہ ایک فرش کہ نامحرم ہے اس کو میں نے آپ اٹھا کر دیکھ لیا, میرا دل چاہا, اس وقت اللہ کے حکم کو ترجیح نہیں, اس سے محبت زیادہ ہے. اپنے نفس سے زیادہ ماں باپ نے گناہ کے لیے کہا, گناہ کر لیا, کس سے محبت زیادہ ہے؟ ماں باپ سے زیادہ ہے. یہ محبت حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. بیوی نے کچھ کہا کہ یہ گناہ کرو, اور وہ گناہ کر لیا, کسے محبت زیادہ ہے؟ بیوی سے محبت زیادہ ہے. کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ تجربہ کر لیں کہ اگر آپ صرف دن بھر ایک دن سوچیں 24 گھنٹے کہ نہیں میں اللہ کو ترجیح دوں گا, اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دوں گا, دلی دل میں دل کو زبان سے ایک لفظ نکالنے کی ضرورت نہیں, دلی دل میں سوچتے رہیں کہ میں تو اللہ کے حکم کو ترجیح دوں گا, اللہ کے حکم کو ترجیح دوں گا, اللہ کے حکم کو ترجیح دوں گا. اور پھر آپ کے کان میں جب فجر کی اذان آئے گی تو آپ اٹھے بغیر نہیں رہ سکتے, آپ تجربہ کریں. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ سوچنا پڑے گا کہ بالقصد سوچنا ہی اللہ کی محبت ہے, اسی سے وہ اللہ کی محبت اپنی پیدا ہو جاتی ہے, بلکہ یہی اپنی محبت ہے. چنانچہ اس کا نتیجہ ہمیشہ یہی ہوگا. کیا ہوگا؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ ہوگی, کیونکہ جب اپنی محبت ہوگی تو قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی, تباہ کرو. لیکن کو اللہ سے محبت ہے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا کلام غلط ہو سکتا ہے؟ آج کل یہ دماغ ہے تو پتہ نہیں, بتانے والے نہیں, سچی بات بتانے والے نہیں. اور بتانے والے جو ہیں اگر حق بات بتائیں ان کی سنتے نہیں. اب انہوں نے بتایا کہ شروع میں پہلی بار جب یہاں بیان ہوا تو میں نے حضرت حاجی سردار صاحب سے سیکھا, ان سے عرض کیا کہ حضرت آج بیان ہو رہا ہے یہاں پہ, بیان کا اثر ہوگا, یہ بتائیے کہ میں کس موضوع پہ بیان کروں. کیا صاف تھا کہ بھائی راج الوقت سنا تھا, راج الوقت یہاں پھیلے ہوئے ہیں اور یہ بے پردہ بھی بہت پھیلے ہوئے, بہت سالوں کئی سال پہلے چنانچہ وہ اعلان کر دیا گیا. ہمارے یہاں خیر اعلان ہوتا ہی نہیں, ہم اعلان کرتے نہیں. وہ تھا ایک زمانہ میری بھی غفلت کا, اور وہ اعلان ہو گیا مسجد میں. اعلان ہونے سے یہ ہوا کہ محلے کے لوگ آ گئے, بہت ہوگا. اور میں نے اپنے وہ جو پردہ ہے اور اس کی خلاف ورزی, اس کے احکام اور پردے کے احکام اور وہ چیزیں اپنے اندازے بتائی, سب وہ بتایا جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے, ایک لفظ اپنی طرف سے نہیں. اس کے بعد سے جتنے بھی بیان ہوئے محلے والے کے, محلے والے کیوں؟ کیونکہ دکھتی رکھ پہ چوٹ پڑ گئی, وہ اس لیے تیار نہیں دینے طور کہ ہم پردہ کریں, شرعی پردہ کریں, وہ اس لیے دینے طور تیار نہیں. بہت ہوئے داڑھی بھی رکھ لی اور کچھ کہا کہ جی شہر سے تعلق بھی ہو گیا, شرعی پردے کو تیار نہیں. یہ تو ان کا حال ہے جو دیندار ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, شرعی پردے کو کہا جائے تو تیار نہیں. نندوئی سے پردہ کریں, بہنوئی سے پردہ کریں, جیٹ سے پردہ کریں, شرعی پردہ کریں, نہیں تیار. یاد رکھیے خالہ زاد بھائی, خالہ زاد, مامو زاد, چچا زاد, پھوپھی زاد وغیرہ, اور ساتھ ساتھ پھوپھا اور خالو, اور لڑکوں مردوں کا چچی اور ممانی اور نندوئی بہنوئی جیٹ, ان سب سے پردہ فرض ہے. اور فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ اس شرعی پردے کو مایوب سمجھنا کفر ہے, نہ کرو گناہ ہوگا. اگر تم نے کہا کہ ایسی بات کی جاتی ہے تو بڑی مایوب بات ہے, ہماری شان سے شان ہماری ہماری ناک کٹ جائے گی. یہ کہو کہ اللہ میں گناہ گار ہوں, اس سے نہیں ہو پاتا. لیکن ہو کیا کہہ رہا ہے, وہ بےبودیاں ہو رہی ہیں کہ اگر کسی بہو آئی اور اس نے جیٹ سے پردے کا کہا تو اس کو لان تان سننی پڑتی ہے, ان لوگوں کا ایمان رہے گا؟ یہ بتائیے آپ, بتائیے, خود فیصلہ کیجیے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہیں اور تم اس کو لان تان کرو جو پردہ کرے سرے, یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ کن لوگوں کیا ہو رہا ہے؟ دینداروں کیا ہو رہا ہے؟ داڑھی والوں کیا ہو رہا ہے؟ بزرگوں سے تعلق رکھے بیٹھے ہیں, بے حیائی سے نامحرموں کو دیکھتے ہوتے ہیں, کبھی لکھ کے کبھی اس سے علاج کرنے کرا. یہ ہمارے دینی حلقے کے علاوہ کیوں اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں؟ یہی ایک سبب ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی کا ظہور ہوگا, اس کی ہر بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق ہو جائے گی, صرف ظاہری شکل نہیں ہو جائے گی, اس کو اللہ والوں سے محبت ہو جائے گی. جو سنت کی اتباع کرتا ہوگا اس سے محبت ہو جائے گی, نہ یہ کہ سنت کی اتباع کرنے والے کو انتہا پسند کہہ دو, شدت پسند کہہ دو, پاگل کہہ دو, کوئی اور ملا کہہ دو. ارے اپنے ایمان, اپنے ایمان, ایسے لوگوں کی صحبت میں بھی نہ بیٹھا تھا, ایمان ایمان ہی ختم ہو جائے. جو بات کان میں پڑ جاتی کبھی نہ کبھی وہ منہ سے نکل جاتی. تو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے حق تعالیٰ کی محبت فرض ہے, اس کی دو قسمیں ہیں, ایک قسم طبعی محبت ہے, اس کا کوئی گنتی اس کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دیں اللہ کی محبت طبعی, ایک انعام ہے, ایک حالت ہے, ایک کیفیت ہے, یہ جزا و سزا نہیں ہے. جزا و سزا جو ہے وہ محبت عقلی پر ہے, اور محبت عقلی یہ ہے کہ میں ترجیح اس بات کو دیتا ہوں. عقل سے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اگر آپ عقل سے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف میرا نفس ہے, بیوی بچے ہیں, ماں باپ ہیں, بھائی بہن ہیں, اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے, میں کس کو ترجیح دوں گا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کو اللہ کے حکم کو ترجیح دوں گا اور وہی کرتے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں. لیکن اس کے لیے کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ایسا ہوگا جیسے انگارے مار دیے. اگر یہ محسوس نہیں ہوتے آپ کو تو کوئی آپ دین پہ عمل نہیں کر رہے. آج کل کے حالات جو بھی دین پہ عمل کر رہا ہے کر کے دیکھیے, آپ شرعی پردہ کر کے دیکھیے, انگارے ہاتھ میں آئیں گے. شادی ہالوں میں جہاں پہ خرافات ہو رہی ہے, قریبی رشتے دار ہیں اور نہ جائیے, ہم تو نہیں جاتے ہیں خرافات میں. یہ مہندی اور پناہ اور یہ اور اس کے اندر ہر قسم کی گناہ در گناہ, اسراف, عورتوں کا جمع ہونا, عورتوں کا جمع ہونا تقاریب میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ناجائز لکھا ہے. کون سا آدمی اس کو جائز کر سکتا ہے؟ اور یہ فرمایا ہے کہ دیکھ لیجیے, بچپن جبر اٹھا کر میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, اگر آپ مجھے انتہا پسند کہتے ہیں تو یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ تک براہ راست بات جاتی ہے, اور وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے. اور یاد رکھو حدیث شریف ہے, حدیث قدسی ہے کہ جس نے اللہ کے ولی کو ایزا دی اس سے ہمارا اعلان ہے بہت ڈرنے کی بات, ہمارے بزرگوں سے بہت ڈرا ہے کہ جس سے ذرا سا بھی اہتمام ہو اللہ کے ولی کا اس کو ایسی ایزا مت, تم حکیم الامت رحمۃ اللہ کی روح کو ایزا دیتے, ان کو ایسی باتیں کہتے ہیں. انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے کسی قریبی رشتے دار کے ہاں بھی شادی ہو اور اگر وہ عورت گئی اور اگر شوہر کی اجازت سے گئی تو دونوں گناہ گار, گناہ کا لفظ ہے. یہ تقاریب میں مذاق سمجھا ہوا ہے بھائی, حکم کیا ہے؟ حکم تو یہ ہے کہ اے عورتوں تم گھروں میں بیٹھو, تمہیں باہر نکلنے کی ضرورت, تمہارے لیے باہر نکلنا پر نفی وہی ہوتے کن. کیا قرآن کی آیت نہیں ہے؟ قرآن کی آیت یہ 1400 سال تک اس کی ایک ہی تفسیر رہی, سب کچھ رہا. یہ پچھلے 100 سال میں وہ خلفشار مچا ہے, وہ خلفشار مچا ہے, وہ خلفشار مچا ہے. بس اس کا مت پوچھیے کہ ایمان لوگوں کے ہاتھ سے نکل گئے. متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی, بظاہر اللہ والے مراد یعنی ظاہر تو ماشاء اللہ جنید مغادی ہیں, داڑھی بھی ہے, ہاتھ میں تسبیح بھی ہے, تہجد بھی کرتے ہیں, لیکن جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں کہ شرعی پردہ کرو, یہ کرو, غیبت نہ کرو, کسی کو کچھ کہو نہیں, معاملات صاف رکھو, یہ سب نہیں چیز معاملات صاف نہیں, بھائیوں میں معاملات صاف. بھائی بھائیوں میں ایک ایک بھائی کا حساب ہونا چاہیے, صاف معاملہ ہونا چاہیے. جیسے میرا میرے بھائی تو ایسے بہت سے لوگ ہمارے بزرگ حضرات ہیں, بھائی سے معاملہ لینا کہتے ہیں کہ لینا لینا ہزاروں کا حساب, بھائی بھائی کیوں نہیں کرو گے؟ سود کا گناہ ہو جائے گا, کر کے دیکھ لو قیامت میں خبر میں نیٹو اوپر سے جائے. ذرا سی بات ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پاس 2 تھیلیاں کھجوروں کی تھیں ناقص, انہوں نے کہا میں ان 2 کھجور کی تھیلیوں سے ایک اچھی کھجور کی تھیلی کو بدل لوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے ایسا کیا تو یہ ربا ہے. فرمایا کہ ایسا کرو کہ ان دونوں تھیلیوں کو بیچ, جو پیسے آئے اس سے دوسری اچھی قسم کی تھیلی خریدو. دیکھیے ربا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, حالانکہ آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. جس طرح جب معاملات کی صفائی نہیں ہوگی, بھائی میں باپ میں, باپ بیٹے میں معاملہ صاف ہونا چاہیے. باپ کی ملک الگ ہے, بیٹے کی ملک الگ ہے, بیوی کی ملک الگ ہے, شوہر کی ملک الگ ہے. مر جاؤ گے تو وصیت کیسے ہوگی؟ سر کا کیسے ترتیب ہوگا؟ کیا موت نہیں آئے گی؟ پتہ نہیں چل رہا ہے. اچھے اچھے لوگوں کے یہاں جب یہ سب چیزیں ہم نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کی محبت کہاں ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی محبت والے ہیں تو ان چیزوں میں لگے رہتے ہیں کہ جب موت آئے تو ہم ہر طرح سے تیار ہیں, وصیت لکھی ہوئی ہے, گھر کے اندر جو چیزیں ہیں سب کا پتہ ہے لوگوں کو, کون سی چیز کس کی ہے, کون سی چیز بیوی کی ہے, کون سی شوہر کی ہے, کون سی بیٹے کی ہے, سب معاملات صاف. یہاں سے کوشش چل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ, یہ اللہ تعالیٰ کے عاشق ایک ایک چیز کرتے رہتے ہیں. سنت کے مطابق کرنے میں ان کو کوئی مشکل نہیں ہوتی, تکلیف نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے یہ پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہوتی ہے. ہاں آپ بالکل بے بس, اللہ تعالیٰ کا جس پر انعام ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرماتے ہیں, جس پر اللہ تعالیٰ کا قہر ہوتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا بغض ہو جاتا ہے, وہ گناہ میں پڑا رہتا ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے جو آیت پڑھی گئی, ان اللہ لا یحب المستکبرین. اللہ تعالیٰ کن سے محبت نہیں کرتے؟ مستکبرین سے محبت نہیں کرتے, کبر والوں سے محبت نہیں کرتے, پتہ یہ چلا کہ کبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت نہیں کریں گے, تو تم کو بھی محبت اللہ سے نہیں ہوگی. جھلکی کی کہتے وہ, یہ محبت تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے, یہ بات کس طرح سے جھلکے گی؟ خلاف سنت عبور کرو گے, گناہ کرو گے. یہی ہے اللہ تعالیٰ کی عدم محبت کی نشانیاں, یہی ہیں اور کچھ نہیں ہے. گناہ میں پڑو گے اور اس پہ اصرار کرو گے. ہاں کبھی کبھار گناہ ہو جانا اور پھر فوراً توبہ کر لینا, یہ اللہ کی محبت کی منافی بھی نہیں ہے. تو سب سے ہوا ہے کہ گناہ ہوا پھسل جاتا ہے انسان, بشر ہے, گناہ ہو گیا, غلطی سے ہو گیا, پھسل گیا, فوراً توبہ کرے گا, یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. تو آدم علیہ السلام نے بھی یہی کیا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ تعالیٰ کبر والوں سے محبت نہیں کرتے, چنانچہ وہ شخص بھی محبت نہیں کر سکتا. ظاہر سی بات ہے نا, جب یہ طے ہو گیا کہ بندے کی محبت تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں منحصر ہے, جس بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں اسی بندے کو اللہ کی محبت ہو جاتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کہہ دیا کہ دیکھو ہم کبر والوں سے محبت نہیں کریں گے. چلو یہ قصے ہیں, دیکھیے بہت بڑے بزرگ کا قصہ حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, بیان تو لمبا ہوگا, چھوٹے بیان والے جو ہیں میرے مجبور بیان کر رہا ہوں تو بیان مکمل کرنا پڑے گا. وقت کی قید میں بیان بڑا مشکل ہوتا ہے. کسی نے کہا جگر مراد آبادی توبہ کر چکے تھے, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بڑے متاثر تھے. کسی نے اسے کہا کہ جگر اتنی زیادہ پیتے ہو, تم ایسا کیا کرو پیتے چلے جاتے ہو, گھنٹوں پیتے رہتے ہو, ایسا کرو گھڑی رکھ کے دیا کرو, گھڑی میں رکھ لیا کرو وقت نہ, گھڑی رکھ کے پیا کرو. ارے میرا بس چلے تو میں گھڑا رکھ کے پیا کروں. لیکن جب وہ ان کو عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت مجھے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جائیے, عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ڈر گئے, اتنی بڑی ہستی کے پاس ایسی تقوی اور پرہیزگاری والی, بالکل سنت کی تصویر ہے, صحابی تو نہ تھے, نمونہ تھے صحابی کا, یہ تھا حال. کوئی چیز ان کی زندگی کی ایسی نہ تھی جو سنت اتار, اور تقوا کا وہ اعلیٰ مقام تھا جس کو حضرت حساب نے, ہم آپ کو پہنچ ہی نہیں سکتے. ان سے تعلق رکھنے والوں کے تقوا کا عالم دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس سب کا تعلق کی ملک سے. آج تم ان کی باتوں کو کہتے ہو کہ انتہا پسندی ہے, انہا للہ و انہا الیہ راجعون. ایسے بزرگ, ایسے ولی, ارے اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ تم کو ان کا نام بھی سننے کو مل گیا. اتنی کتابیں ان کی ناقدری کرتے ہو, ان پہ جائے اس پہ عمل کرنے کے, اس پہ انتہا پسندی کا ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. افسوس ہے اپنے ایمان کو خود کھونا, اور کیا کر سکتے. چنانچہ وہ انہوں نے کہا کہ مجھے لے چلو, کہنے لگے کہ اب عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ڈر گئے کہ ایسے شخص کے پاس میں اس شرابی شخص کو لے کر چلوں. کہنے لگے کہ دیکھو ایسا کرو کہ یہ شراب چھوڑو کے لے چلو. حضرت الحمد رحمۃ اللہ کے پاس پہنچے عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, تو بتایا کہ جگر کی خواہش تھی آنے کی, لیکن ان کی حالت یہ ہے تو میں نہیں لایا. کہنے لگے کہ نہیں, اسی حال میں لے آنا, اسی حال میں. چنانچہ پھر جگر مراد آبادی توبہ کر, اللہ کے ولی تھے, گفتے اللہ بابت. چنانچہ ہوا یہ جگر مراد آبادی توبہ کی شراب, اور حالت مرنے کے قریب پہنچ گئی, لیکن خیر توبہ کر. اس بات سے بات ہوئی بیان لمبا ہو رہا. کہہ رہا تھا کہ حق تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں وہی اللہ بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگتا ہے, اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بن جاتا ہے, اس کو ہار نہیں آتی. لا یخافون لومت اللائن, وہ شادیاں ویسی کر دے گا جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اپنا کھانا پینا رہنا سہنا کرنے زندگی پردار سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی منشا کے مطابق کر دے گا. لیکن جن لوگوں کو اللہ سے محبت نہیں ہوتی وہ ہیں جو کبر والے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
انہ لا یحب المستکبرین.
اور یہ بہت عنوان سے کلام باغ میں جگہ جگہ یہ مضمون آیا کہ اللہ تعالیٰ محبت, اللہ تعالیٰ کبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے.
جب اللہ تعالیٰ ان کبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے تو ان کو کیسے محبت ہوگی؟ نہیں ہوگی محبت. یہ فرق ہے. اور ایک حدیث شریف ہے کہ من تواضع للہ, جس نے اللہ کے لیے اپنے کو گرا دیا. تواضع جو ہے کبر کا عکس ہے. جس نے اللہ کے لیے اپنے کو گرا دیا, اپنے کو نیچا کر دیا, رفعہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں. اس سے تواضع کا حکم ہے کہ اپنے کو گرا. تو ہمیں حکم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنی ہے تو ایک جو بڑا معنی ہے وہ تکبر ہے کہ ہم کبر کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے ہیں, ہم اپنے آپ کو بڑا صوفی سمجھتے ہیں, بڑا ہم دیندار پرہیزگار سمجھتے ہیں, دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں, دوسروں کو غلط سمجھتے ہیں. یہی تو تکبر ہے. مختلف انداز سے, کسی کو دنیاوی تکبر, کسی کو دینی تکبر. خلاصہ تکبر کا یہ ہے کہ کسی بھی کمال میں, علم میں, جمال میں, کسی طریقے سے بھی اپنے کو اس طرح بڑا سمجھے کہ دوسرے کو حقیر کرے. چنانچہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عالم ہے. بہت لوگ آتے تھے علماء, سارے ہندوستان پاکستان کے جو اہل علماء, جو علماء ایسے تھے جن کو اپنی آخرت کی پرواہ ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ نہیں, ان سے تو ہمارے کام کا نہیں ہے, چونکہ ان پر عمل نہیں ہے. یہی تو وہ بولا, جو جس علم پر عمل نہ ہو وہ اس پر وفات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اور عالم بعمل کے بارے میں اور بھی بہت بڑی, جہاں عالم بعمل کی اس قدر فضائل ہے کہ بیان سے باہر ہے, اس نہیں عالم بعمل کی اس بارے میں وعید بھی بہت سکتے. تو ان کے سامنے ایک آئے, اللہ تعالیٰ کی محبت کا اصل بیان ہو رہا, میں ترتیب اپنی رکھ سکتا ہوں. سوچا تھا کہ خاص ترتیب صحت میں وہی اصل ہے. اس میں محبت میں کیا ترتیب ہوتی ہے؟ محبت میں کوئی ترتیب نہیں. وہ آئے حکم الامت, آگے کہہ رہے حضرت مجھے کچھ پوچھنا ہے. اور وہ پوچھنا جو ہے وہ مثلا تقدیر کے بارے میں اور علمی سوال ہے. حکم الامت حضرت اچھا پوچھ, انہوں نے پوچھ لیا. حکم الامت رحمۃ اللہ علیہ تو قرآن حدیث کے ماہر تھے ہی, عالم تھے بہت بڑے. تو انہوں نے ان کی تشفی کر دی. پھر پوچھا کہ مولوی صاحب, اس زمانے میں مولوی کہتے تھے علماء حضرات, اب مولوی کہتے ہیں قرآن پڑھانے والے کو, اس لیے علماء کے لیے ایک الگ لقب مولانا کا اختیار کیا گیا, ان کی عزت جاتے رہے, ہم بولے تو ان کو احترام, ان کی تعظیم ہمارے اوپر واجب ہے, اس لیے ان کو مولانا کہنے لگے تاکہ ان سے فرق ہو جائے. پہلے مولوی کہا تھا, مولوی زمانے ہوتے ہیں مولا والا, وہ بہت اچھا لقب تھا, لیکن وہ ان کو مل گیا مکتب میں کلام پاک پڑھانے والے, اس لیے اس کی بجائے مولانا کہتے ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مولوی صاحب, اب بتائیے انہوں نے جو سوال کیا تھا دینی تھا کہ نہیں, دینی تھا, علم کا تھا. کیا فرما رہے ہیں حکیم الامت؟ مولوی صاحب یہ تحقیقات و تحقیقات, یہ تحقیقات و تحقیقات آخرت میں کام نہیں آئیں. آخرت میں تو بس اللہ کی محبت کام آئے گی. ان کے الفاظ ہیں مولوی صاحب, یہ تحقیقات و تحقیقات وہاں کام نہیں آئیں گی آخرت میں. آخرت میں تو بس اللہ کی محبت کام آئے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی محبت کا لازمی مطلب یہ ہے کہ کبر نہ ہو, اور اللہ کی محبت کا لازمی مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. کیونکہ یہ دو آیات آپ کے سامنے ہیں,
انہ لا یحب المستکبرین,
اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ آپ کے سامنے آیا, تو دو چیزیں تو بالکل ہونی ہی ہونی ہے جس میں اللہ کی محبت ہو. ایک تو اس میں کبر نہ کرنا ہوگا, وہ مٹ جائے گا. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا, قیامت آ جائے گی اس کے خلاف نہیں ہوگا. جو چاہے مرنے کے بعد قبر میں دیکھے کہ کیا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا کبھی غلط نہیں ہے, کبھی غلط نہیں ہوگا, قیامت آ جائے گی اس کے خلاف نہیں ہوگا. آپ جب حدیث شریف ہے اور مستند ہے, صحیح ہے, اور اس مضمون کی پتہ نہیں کتنی باتیں کلام پاک اور حدیث شریف میں ہیں جس سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے, تو ہمیں اس کبر کا نکالنا ضروری ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کبر سے ہوتے ہوئے آپ تعالیٰ کی محبت کی ہوا نہیں رکھتے. اور ہمارے یہاں یہ عام مرض کیا, کبر تو ایک فطری رذیلا ہے جو حق تعالیٰ نے نفس میں رکھا ہوا ہے. فالہمہا فجورہا وتقواہا, جہاں ہمیں تقوی کا مادہ دیا گیا وہاں رضا نفس بھی رکھ دیا گیا. یہ وہ جو اور یہ حسد اور یہ کبر, یہ سارے مادے ہمارے دل میں رکھے ہیں, ان کے اقتضاعات اٹھتے ہیں. جو شخص استعلاج کرا چکا ہوتا ہے اس کو یہ اقتضاعات اٹھتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں, وہ جانتا ہے کہ یہ کبر کا اقتضاع اٹھا اور اس پہ وہ عمل کر لیتا ہے, یہ متکبر ہے. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں اسی اقتضاء کو دیکھ کر اس کا الٹا کر بیٹھتے ہیں. یہ ہے, یہ اللہ والے بس یہی فرق ہے, اور کوئی فرق نہیں ہوتا. یہ سوچ ہی سوچ میں سارا کام ہو جاتا ہے. اب ایک بات کہنی چاہیے, بات کہتے وقت دماغ میں آیا کہ یہ بات بتا دو فلاں بات, فلاں وقت میں فلاں بزرگ سے ملا تھا, فلاں وقت میں نے فلاں کام کیا تھا, فلاں خدمت کی تھی, فلاں چلہ کہتا تھا. اب کسی نہ کسی عنوان سے اس کو بتا دیا, کیا ہے یہی تکبر بہو بجا. اور بھی علامات ہیں آپ کئی بار کر چکے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میرے اندر کبر نہیں, یہی علامت کافی ہے اس کو متکبر ہونے کی. کیونکہ جو شخص متکبر نہیں ہوتا وہ تو اپنے کبر کے تقاضے دیکھتا ہوتا, کوئی کیسے کہہ سکتا کہ میرے اندر کبر نہیں. تو مولوی تو ان کو کہا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مولوی صاحب یہ تحقیقات تحقیقات آخرت میں کام نہیں آئیں گی, آخرت میں تو بس اللہ کی محبت کام آئے گی. تو مجذوب رحمۃ اللہ علیہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے, بے اختیار پھول بیٹھے کہ حضرت اگر یہ اتنی ضروری چیز ہے تو یہ حاضر کیسے کی جائے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ فرمایا کہ یہ حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے, یہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ان لوگوں کے پاس جو اللہ کی محبت حاصل کر چکے ہیں ان کی تم جوتیوں میں جا کے پڑھو. کیونکہ بغیر کبر کے تو اللہ کی محبت نہیں حاصل. ہم کبر لیے بیٹھے ہیں, ہم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں, ہم اپنے علم پر یا جمال پر یا کمال پر ناز کرتے ہوئے ہوتے ہیں, دوسرا کوئی بات کہہ دے تو ناگوار گزر جاتی ہے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا یعنی کام کیا ہے کہ حب شاہ کی علامت بتائی. باقی بالکل صحیح ہے, میں آزما کے دیکھ چکا ہوں اور جس کا جو دل چاہے آزما لے, سچی بات ہے. اگر آپ کو اپنے نفس کے لیے ذرہ برابر بھی ناگواری ہوتی ہے تو یہ حب شاہ ہے, یہی تکبر کی ایک شکل حب شاہ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں میری یہ تو حب شاہ. آپ نے بیوی نے ایک بات کہی اور آپ کو ناگوار بھی کر, بھائی نے ایک بات کہی ناگوار بھی کر, والد صاحب نے ایک بات کہی ناگوار گزر دی, کسی دوست نے ایک بات کہی ناگوار گزر دی, ناگواری تو زندہ ہوتی رہتی ہے, یہی تکبر. اور تم کہو کہ نہیں تو دین کے لیے ناگواری ہو رہی ہے, جھوٹ ہے. کیوں جھوٹ ہے؟ کیونکہ جب تم خود گناہ کرتے ہو تو کوئی گناہ ناگواری نہیں, نامحرم کو دیکھتے ہو تو کوئی ناگواری دل میں نہیں ہوتی, ہوتی ہے. غیبت کر جاتے ہو کوئی ناگواری نہیں ہوتی. جب تم خود گناہ کرتے ہو اور خود خلاف سنت امور کا کرتے ہو تو اس وقت تمہیں کوئی ناگواری نہیں ہوتی. تو بیوی یا کسی اور کی اس طرح کی حرکت کے اوپر اگر ناگواری ہو رہی ہے تو یہ دین کی وجہ سے, کیونکہ دین کی وجہ سے ہوتی تو تم کو خود اپنی حرکتوں کے اوپر جو ناگواری ہوتی. تو یہ کہہ رہا تھا, دیکھیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تو کسی اللہ والے کی جوتیوں میں جس کو یہ محبت حاصل ہوتی اس کا حال بتایا. اس کا حال کیسا ہوتا ہے؟ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کو رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کی معرفت, اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت منکشف ہو جاتی ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ, میں تو صرف حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں عرض کرتا ہوں, اور اگر کسی کو اس سے اختلاج ہوتا ہے, اس میں اختلاف تو نکلتا ہے, اختلاج ہو جاتا ہے, تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک جو ہے وہ تھانہ بھون میں ہے, وہاں جا کے جاؤ جاؤ کرو کچھ کو نہ کرو. جیسے بات کہتے ہیں یہ جو ہے نا شادیاں سنت کے مطابق کرنے کو کہتا ہے, یہ انتہا پسند ہے. بات کہاں گئی؟ سب سے پہلے تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ پڑھی تو انہوں نے عورتوں کے جمع ہونے کو منع فرمایا, پھر کہاں گئی یہ بات؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چلی گئی, چلی گئی بات. اب آپ روک بہت ڈرنا چاہیے, جو چاہا مجھ سے نکال دیا. علم کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے, علم اگر ہو ایسی بات نہ نکالے. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت منکشف ہوتی تو ہوتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے. فرمایا کہ ایسی محبت ہوتی ہے کہ اس محبت کے ساتھ عظمت کا انکشاف ہوتی ہے. یہ بتا رہا ہوں کہ ایسا نہ سمجھ, اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا نہ سمجھ بیٹھنا کہ ہمیں تو اللہ کی بڑی محبت ہے, ایک دو موقع کے اوپر اتباع سنت کر لی تو بہت کارنامہ انجام دے دیا, ایک آدھ شادی سنت کے مطابق کر دی تو بہت بڑا کارنامہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی محبت ایسے نہیں حاصل, بہت ناک رگڑنے کے بعد حاصل ہوتی. کئی بیان میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب تک کسی اہل محبت کی جوتیوں میں کچھ عرصے نہ پڑے رہو حاصل نہیں. یہ بعض بزرگوں کو پیر پھیلانا مشکل ہو گیا سوتے وقت, اللہ تعالیٰ کی عظمت ایسی منکشف ہو رہی کہ پیر نہیں ہلا پا رہی, اور بعض لوگوں کو سطر کے انکشاف عظمت کا اتنا خیال کہ جس کی امتحان ہے. اس پر حاکم الامت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت منکشف ہو جاتی ہے تو اس کو کسی کی اصلاح کا وسوسہ بھی نہیں آ سکتا. سمجھ لیجیے اچھی طرح سے, جب تک دماغ میں یہ خناس اور یہ بلبلے اٹھ رہے ہیں کہ میں امت مسلمہ کو کچھ کر دوں گا, میں اس کی اصلاح کر دوں گا, اس کو مسلمان پر, ارے تمہارے دماغ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت منتشر ہوگی, تم تو بالکل دور ہو, تم کو اللہ کی محبت کی حوالے رکھے. اب آپ حیران ہوں گے کہ جب یہ بات ہے تو یہ اہل اللہ جو ہے اتنا بیان وغیرہ کیسے کرتے رہتے ہیں, ارے کر رہا ہے, یہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں, اپنی مرضی سے نہیں کرتے. چنانچہ ہمارے یہاں یہی سلسلہ ہے کہ جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے اور جو تقویٰ میں رسوخ ہو جاتا ہے اور اس کو بہت آزما لیا جاتا ہے اور من جانب اللہ شیخ کو الہام بھی ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو اتنی اجازت دیتے ہیں کہ وہ بیان وغیرہ کرے, ورنہ اس سے پہلے نہیں. یا علماء کو اجازت ہوتی ہے, علماء کو ان کے درس و تدریس کی وجہ سے اجازت ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ وہ اس کی وجہ سے وہ بھی حکم کے تحت کرتے ہیں, اپنے استاد کے حکم کے تحت کرتے ہیں, یہ اپنے شیخ کے حکم کے تحت کرتا ہے, اپنی مرضی سے نہیں کرتا, کیونکہ اس کو یہ وسوسہ کبھی نہیں آئے گا کہ میرے بیان سے کسی کی اصلاح ہو جائے گی, یہ دماغ میں وسوسہ, کیونکہ وہ جانتا ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھ رہا ہے, وہ تو جانتا ہے کہ ارے اللہ تعالیٰ ہی کسی سے محبت کریں گے تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی, تو یہ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت پر اس پہ انکشاف ہو چکا ہے. جس پہ اللہ تعالیٰ کی عظمت منکشف ہو جائے اس کو کسی کی اصلاح کا وسوسہ بھی نہیں, یہ خناس سب سے پہلے دماغ میں نکالا جاتا ہے. چنانچہ منمت رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں اس کا بڑا استعمال ہے کہ پہلے کچھ عرصہ صرف اپنی اصلاح میں لگو اور اس تکبر کے خناس کو نکالو, تو کسی بزرگ اللہ والے کے پاس جاؤ اور جا کر اپنا علاج کراؤ, اس تکبر کا خناس نکالو. تکبر جب تمہیں خناس نکل جائے گا تو تم نظر یہ لگے گا کہ مجھ سے زیادہ متکبر کوئی آدمی, یہی ہوتا ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے کو خراب سمجھتے ہوتے ہیں, دوسروں کو نہیں کہتے. فرماتے ہیں کہ میں ہر شخص کے لیے توازوں کی تدابیر کہاں تک بتلاؤں. علاج جو سب کے لیے مشترک ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی محقق مبصر کے سپرد کر دو اور اس کو تمام حالات کی اطلاع کیا کرو, اس کی کچھ پہچان, اس کی ایک پہچان یہ کہ خود ساختہ نہ, بلکہ اس کو کسی اللہ والے نے ایک عرصہ تربیت کر کے اجازت دی ہوئی ہو, اور جس نے اجازت دی ہوئی ہو اس کا بھی یہی حال ہو, حتیٰ کہ یہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو. ایک یہ شرط ہے, پھر اور بھی بہت سی علامات ہیں جو کتاب فضل السبیل میں لکھی ہوئی ہیں, اور اس وقت اور وہ جس موقع اور محل میں جو تدبیر کرے اس کو اختیار کرو, اس طرح توازن حاصل کرو. یہ کبر جو ہے یہ ایسی چیز نہیں جس سے غفلت کی جائے, اللہ والوں نے اس کے علاج کے لیے بڑے بڑے مجاہدے کیے ہیں. مولانا اسماعیل شہید صاحب مسجد میں سو جاتے اور مسافروں کے پیر دبایا کرتے تھے صرف اس واسطے کہ توازو اور تزلزل پیدا ہو. ایک دفعہ مولانا سفر میں لشکر سے نکل کر شہر کی کسی مسجد میں جا ٹھہرے. مؤذن عام طور سے مسافروں سے تو پریشان ہو ہی جایا کرتے ہیں, ان کو بھی منع کیا, مولانا نے اس کا کہنا نہ مانا, اس نے دھکے دے کر ان کو نکال دیا. مولانا تھوڑی دیر میں پھر اسی مسجد میں آ گئے, اس نے پھر نکال دیا, کئی دفعہ ایسا ہی ہوا. آخر اس نے تنگ ہو کر کہا کہ اچھا بھائی تھوڑی دیر میں, اچھا بھائی بیٹھ جا. تھوڑی دیر میں لشکر سے دو سوار مولانا کو ڈھونڈتے ہوئے آئے, ابھی تو معلوم ہی تو تھے نہیں مسلمانوں کی فوج کے سے تصدار تھے ہوئے, تو اب تو مؤذن کے ہوش خطا ہوئے اور سمجھا کہ اب میں پٹوں گا, یہ کوئی بڑے آدمی ہے. مولانا نے کہا کہ ڈر مت, تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا, میں جاتا ہوں تجھے کھانا بھی بھجوا دوں گا. وہ پیروں میں گر گیا اور معافی چاہی, پھر پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا. فرمایا یہ میں نے اپنا علاج کیا کہ دھکے کھاؤں اور پھر آؤں, اور دھکے کھاؤں اور پھر آؤں, یہ تھے لوگ, انہیں کا تم حوالہ دیتے ہو, کبھی ان کی کوئی خصلت بھی اختیار کی اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ساری دنیا کے لیے ہیں, ارے تم کس کے لیے ہو, انہوں نے تو اپنے کو مٹا دیا. ہمارے حضرت کو ایک بزرگ نے, ایک عالم نے خط لکھا, بڑے عالم تھے حضرت, بعض اوقات خط کا جواب لکھ کر مجھ کو دکھا دیا کرتے, ڈاٹا رحمۃ اللہ صاحب. حضرت نے جواب میں ایک چیز لکھی تھی وہ یاد رہی, لکھا تھا کہ وہ عالم تھے, انہوں نے کہا تھا حضرت یہ علم جو ہے اس کا خیال حد سے نہیں جاتا, علم سامنے رہتا ہے. حضرت نے کہا کہ اس علم کا علم فنا ہو جانا چاہیے, علم تو فنا نہیں ہوگا, علم کا علم فنا, اپنی ساری ایسی چیزیں جو علم کو ظاہر کرتی مٹا دو. علم کہاں جائے گا؟ علم تو بڑھ جائے گا، علم تو تمہارا بڑھ جائے گا. علم تو تقوی کو ڈھونڈتا ہے، علم تو پرہیزگاری کو ڈھونڈتا ہے، علم تو وہاں ہوتا ہے جہاں تقوی ہو. ظاہری شکل و صورت سے علم پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ ظاہری شکل و صورت اگر تکبر کی بنائی اور متکبرین کی بنائی تو وہ تو ختم ہو جاتا ہے. ان اللہ لا يحب المستكبرين، ایسی کیوں شکلیں بناتے ہو؟ لوگ مجھ کو بڑا سمجھتے ہیں، اس کبر کا یہ علاج کیا کہ دھکے کھاؤں. الحمدللہ یہ جو میرے دل میں تقاضے اٹھ رہے تھے یہ ختم، تقاضے کبر کے اتنی بڑی ہستی نے محسوس کیا اور ختم کرائے. یہی فرق ہے، جن کو کبر ہوتا ہے ان کو اپنے تقاضے محسوس نہیں. یہی علامت ہے اس مرض. اہل اللہ اسی طرح اس کا علاج کرتے ہیں، وہ اس کو امراض جسمانی کی طرح بلکہ اس سے بھی اشد سمجھتے ہیں. دیکھیے جو لوگ محتاط ہیں اور صحت کی حفاظت کرتے ہیں وہ بلا ضرورت بھی ہر فصل میں جاڑے بخار کا کچھ علاج حفظ ما تقدم کے طور پر کر لیا کرتے ہیں. اسی طرح اہل اللہ نے کہیں ادنا کا بھی یہ گمان ہوا کہ مجھ کو کبر ہے تو اس کا علاج ضرور کر لیا ہے تاکہ نوبت اس کے وقوع کی آوے ہی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ دیکھا گیا، ہمارے ہاں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں باہر، قرآن و حدیث اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ کمر پر مشک لادے ہوئے مسلمانوں کو پانی پلاتے پھر رہتے گرم دھوپ میں، گرمی کے دن سے. پوچھا گیا کہ اے امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کچھ لوگ بطور وفد آئے تھے، میری تعریف کی، اس تعریف سے میرے نفس میں ایک خوشی پیدا ہو گئی ہے تو اس کا میں نے یہ علاج کیا کہ گرمی میں تقدوف میں لوگوں کو پانی لے جا کے مشکل سے دے دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرتا پہنا، وہ ان کو اچھا معلوم ہوا تو آپ نے اس کی آستین بارش بھر کاٹ دی کہیں منگا کر تاکہ عیب پڑ جائے اور بدنما ہو جائے. ہم آپ کہاں کرتے ہیں؟ مجھے حضرت نے کہا، میں کہا حضرت میں گھر سے نکل کے آتا ہوں، جلدی میں بعض اوقات ہوتا ہوں، وہ شلوار ایسی چیز ہے کہ اس کو جلدی میں پہنو تو ایک پائچا اوپر ہو جاتا ہے ایک پائچا نیچے ہو جاتا ہے. میں نے کہا حضرت اس وقت مجھ کو اتنا سخت تقاضا ہوتا ہے کہ یہ کیسی میں نے بند کر لیا اور یہ ایک اوپر ایک نیچے ہے تو میں اس کو نیچے کر دوں. حضرت نے کیا کہا نواب صاحب؟ لکھا مجھے جواب، اس کو ویسی رہنے دیں، ہنسنے دیں لوگوں کو، اس کا علاج ہی یہی ہے. کتنی وضاح قدا کو درست کرو گے؟ تمہیں دیکھ کون رہا ہے؟ ارے تمہیں ہفتہ رہا دیکھ، وہ دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے لباس کو دیکھتے ہیں. یہ وہ حضرات ہیں جن سے کامل النفس کوئی نہیں ہو سکتا، جن کو اتنا اہتمام اس مرض کا تھا، اس بھروسے پہ نہ رہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بھروسے پہ نہ رہے کہ ہم نے تو تہذیب نفس کر لی ہے، ہمارا نفس جو ہے مہذب ہو چکا ہے، ہمیں علاج کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم سوچنے کی بات، اور وہ ذرا بھی غفلت نہ کرتے تھے. ہم کس خیال میں ہیں؟ ذرا ہم نے ذکر و شغل کر لیا، کچھ پڑھ لیا، کچھ کتابیں پڑھ لی اور مطمئن ہو گئے کہ اب ہم نفس و شیطان کے مکائد میں نہیں آ سکتے. یاد رکھو، جس وقت آدمی اپنے آپ کو اچھا لگتا ہے اس وقت وہ خدا کو برا لگتا ہے. یہی وجہ ہے. یہ دیکھیے، اسی وجہ سے بعض اوقات میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے. اب حیران ہوں گے میاں بیوی میں کیسے جھگڑا ہو جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ عجب اور خود پسندی، اپنے کو اچھا سمجھنا، کھانا پکا لیا بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں، اور اس کی خاصیت ہے کہ یہ خدا خدا کو برا لگے گا. اس کا آپ شوہر میں پڑتا ہے، چنانچہ شوہر کو خامخا میں غصہ آتا ہے. غصہ تو اس کی عجب اور خود پسندی کا، اسی طرح سے اگر شوہر عجب کرے گا اس کی بیوی کو غصہ آ جائے گا. کیوں؟ جب اللہ نے وہ برا لگ رہا ہے تو اس کو بھی برا لگے گا، اس کا اثر ہوگا. میں تو سمجھ میں نہیں آتا، مجھے میں تو کچھ بھی نہیں کیا، خامخا میں غصہ کر رہے ہیں. ارے تم تو عجب کر رہی تھی، خود پسندی کر رہی تھی، بڑا سمجھا ہوا تھا کہ ہم بڑا تعریف والا میں نے کام کیا ہے، تو اس کے اوپر اللہ نے تمہاری یہ حرکت بری لگی، اس کا اثر شوہر کے دل پہ پڑا، اس لیے وہ آگ بگولا ہو گیا. لیکن خیر، اس کا آگ بگولا ہونا تو خیر اختیاری ہے، کہ اس پہ عمل کر کے کچھ کہنا یا غصہ ظاہر کرنا یہ حرام ہے. یاد رکھیے، غصہ حرام ہے، وہاں اس کو غصے کو ضبط کر دینا چاہیے. جس وقت آدمی اپنے آپ کو اچھا لگتا ہے اس وقت خدا کو برا لگتا ہے. یہ حضرات عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بخشے بخشائے ہیں، جنتی ہیں، جن کی نسبت پورا اعتماد ہے کہ جنت میں ضرور جائیں گے، مگر پھر بھی ان کی یہ حالت ہے کہ غوائل نفس سے غافل نہیں. اگر ہم مان بھی لیں کہ کسی نے تہذیب نفس کامل کر ہی لی, تب بھی اس کو بے فکر ہو جانا کیا مانا. کیا تندرست آدمی ہمیشہ تندرست رہا کرتا ہے؟ کبھی وہ بھی تو بیمار ہوتا. ہم نے کتنے دیکھے خلافتیں مل گئی, اس کے بعد کیسے الٹے پلٹے ہو گئے, بہت لوگ ہوئے. بھائی شیطان کو پیچھے لگا ہوا ہے, کسی وقت بھی نہ ڈوبے گا. تو ہر وقت علاج میں لگا رہنا چاہیے. اسی لیے حق تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من تواضع للہ رفعہ اللہ. ارے اگر تم کو اس کی خواہش ہے کہ تم کو شہرت مل جائے اور تم کو, تو اس کی تدبیر بھی یہی ہے کہ اپنے کو بچاؤ اور گراؤ, لیکن اس نیت سے تواضع حرام ہے کیونکہ قید لگ گئی. من تواضع نہیں ہے صرف, من تواضع للہ ہی ہے. اس پہ فرماتے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو وہ اپنے کو مٹانا اور گرانا جو اللہ کے لیے ہو وہ تو جائز ہے بلکہ ضروری ہے, لیکن اگر غیر اللہ کے لیے اپنے کو گرایا حرام ہے. غیر اللہ کے لیے بات بات یہاں کی وہ نمت ہی بتا سکتے ہیں. یہاں پہ للہ کیوں لگا ہوا ہے؟ یوں کیوں نہیں کہہ دیا من تواضع رفع اللہ؟ نہیں, تواضع مطلق نہیں ہے, بلکہ وہ تواضع مطلوب ہے جو اللہ کے لیے ہو. یہ نیت کا حال اللہ میں ہوتا ہے. دنیا کے لیے اپنے افسر کے سامنے گرا رہے ہیں, کسی اور دولت مند آدمی کے سامنے گرا رہے ہیں, کسی مجھے اپنے کسی کے سامنے بھی جو آپ کا بڑا ہے اس لیے گرا رہے ہیں کہ مجھے کچھ مالی فائدہ پہنچ جائے یا کوئی اور فائدہ پہنچ جائے, یہ حرام ہے. اچھی طرح سمجھ لیجیے. لیکن ایسے یہ سوچ کے گرانا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو تواضع پسند ہے اس لیے میں گراتا ہوں تاکہ میرا کبر کا علاج ہو جائے, یہ ٹھیک ہے, بلکہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ رفعت کی تحصیل کی خواہش ہے تو اس کی تدبیر کبر ہے, یہ غلط ہے. اگر رفعت اور بلندی اور شہرت چاہیے تو بھی اس کی تدبیر یہی ہے کہ تواضع اختیار کرو, مگر للہ کی قید بھی یاد رہے کہ اللہ کے واسطے تواضع اختیار کرو, شہرت و رفعت کی وجہ سے نہ کرو. اور اس حدیث شریف میں کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, رفعت کے ساتھ کوئی دنیا یا آخرت کی قید نہیں لگائی گئی. فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں دنیا و آخرت کی بھی قید نہیں ہے. معلوم ہوا کہ دونوں جگہ رفعت نصیب ہوگی, دونوں جگہ بلندی نصیب ہوگی. دیکھ چھوٹوں کو ہے اللہ بڑائی دیتا, آتما آنکھ کے دل میں ہے دکھائی دیتا. دل تو چھوٹا ہی ہوتا ہے, آنکھ کا دل. اللہ تعالیٰ تواضع کرنے والوں کو دنیا میں بھی بڑائی دیتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی. چنانچہ دنیا میں تعریف ہوتی ہے کہ فلاں شخص بڑے منتشر المزاج ہیں, اپنے کو کچھ سمجھتے نہیں, دیکھیں نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کرتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ لوگ کھینچے چلے جاتے ہیں. میں نے ایسے ایک شخص نے پوچھا جیسے ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب میں کیا بات تھی کہ لوگ اتنا کھینچتے تھے. میں آپ کو بتا دوں, وجہ یہ تھی کہ وہ ہر وقت اپنے دل ہی دل میں قصدن شرط ہے, کیونکہ بلا اختیار تو عمل ہی نہیں ہے. قصدن یہ سوچتے تھے کہ میں دنیا کا سب سے ذلیل ترین شخص ہوں. اس سوچنے کی وجہ سے, یہ سوچنا اگر بالقصد ہے تو وہ کام کا ہے, نام اعمال میں وہ اعمال لکھے جائیں گے جو بالقصد ہوں گے. یہ سوچتے رہو دیکھو دنیا تمہاری طرف کھینچنے لگ جائیں گے, لیکن اس نیت سے کرو گے تو نہیں کھینچے گی. اس نیت سے کرو گے کہ ایسا سوچنا اللہ کو پسند ہے. چنانچہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کا زمانہ ہے, دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں, مجمع ہے, مجلس ہو رہی ہے اور بیٹھے ہوئے اور بیان ہو رہا ہے, اور کہتے ہیں کہ روزے سے ہوں, باور کرو گے, بقسم کہتا ہوں. تین قسمیں ہو گئی, روزے سے ہوں, باور کرو گے, بقسم کہتا ہوں. مجھ جیسا ذلیل شخص مجھ کو دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آتا ہے, اتنی بڑی ہستی ہے. یہ جب بات کرا تو حکیم الامت نے یہ فرمایا ہے کہ میں سو عرب کو تجھ سے بڑھتا ہوں, ساتھ رہتا ہوں. یہ ہے وہ چیز جو حاصل کرنے کی ہے, کیونکہ جب تم کبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بغض رکھیں گے. کیونکہ ان اللہ لا یحب المستکبرین, مطلب یہ کہ محبت نہیں ہوگی تو بغض ہوگا, تو اللہ تعالیٰ کا بغض ہوگا, نتیجہ گناہ ہوگا اس کا. تواضع اختیار کرو, اس کو کرو, اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی. مجھ جیسا ذلیل شخص دنیا میں کوئی اور نہیں. یہی حال میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کا تھا. کیوں؟ آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر صحابہ, کہیں 70 صحابہ کا لفظ آیا ہے, کہ اکثر صحابہ اپنے کو منافق سمجھتے تھے, لیکن حقیقتا ہر صحابی اپنے کو مناسب سمجھتا تھا. یہ ضروری نہیں کہ ایسا آ گیا ہو, جن آثار سے ہی معلوم ہوتا ہے, باقی علماء کو زیادہ پتا ہے. لیکن اکثر صحابہ کا تو بھرا لایا ہے. آپ سوچئے کہ منافق تو کافر سے بھی بدتر ہے, کیونکہ اسلام آباد میں ہے کہ وہ تو دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا, اور صحابہ اپنے کو منافق سمجھتے تھے. سمجھ لیجیے کتنی توازن تھی, تو دوسرے کو منافق نہیں کہتے تھے. اور آج کل یہ اسلام کے دعوے دار انگلی اٹھا اٹھا کر دوسروں کو منافق کہتے ہیں. تم کیسے منافق ہو؟ صحابہ تو اپنے کو منافق, حالانکہ بتائیے, اندازہ کیجیے کہ صحابہ کیسے تھے, اشرف مبشرہ میں ہیں اور اپنے کو منافق سمجھ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے چین تشریف لا رہے, یا رسول اللہ حنزلہ منافق ہو گیا. اندازہ کریں آپ, یہ تھے صحابہ. آج ہم دوسروں کو منافق کہتے ہیں, انگلی اٹھا اٹھا کے. ان دوسروں کو منافق سمجھنے والے کہیں اللہ کے بندے ہو سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوۃ. یہ تکبر, تکبر کی بھی حد ہے کہ دوسروں کو منافق کہہ دیا جائے یا سمجھا جائے. اپنے کو منافق کیوں نہیں سمجھتے؟ تم تو خود یہی حرکتیں کرتے رہتے ہو, باہر کیسے جنید نظر آ رہے ہو اور اندر گھر میں جا کے کیا کرتے ہو؟ تم غصہ کرتے ہو, یعنی کیا کرتے ہو, تو وہ اچھی چیز ہے؟ غصہ تو حرام ہے, خود تکبر کی نشانی ہے. اور جتنے اکثر دیندار شکل والے ہیں وہ اکثر اپنی بیویوں کو غصہ کرتے ہیں, جو کہ حرام. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.